كدأب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح، والذین من قبلهم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیات ربهم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فأهلکناهم بذنوبهم، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی اللہ کا ظلم نہیں تھا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آلِ فِرْعَوْنَ کو ہم نے غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک بدترین جانوروں میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان نہیں لاتے. شَرَّ الدَّوَابِ، بدترین جانور، کن کو کہا گیا یہاں؟ کافروں کو جو ایمان نہ لائیں. انہیں صرف جانور بھی نہیں کہا گیا، جانوروں میں بھی بدترین کہا گیا ہے، جو بہت ہی سخت بات ہے. جسے ایک جگہ پر آتا ہے، اولئکہم شر البریہ، ساری مخلوق سے بدترین لوگ. اچھا، جانور کیوں کہا گیا ان کو؟ کیونکہ جانور بھی بعض اوقات نگاہیں رکھتے ہوئے ان سے کام نہیں لیتے. پیچھے بھی جو لوگ اپنے عقل سے، دل سے، اپنے آنکھ کان سے کام نہیں لیتے، ان کو جانور کہا گیا تھا. آپ نے وہ مشہور بات سنی ہوگی، مشہور مصنف ہیں اشفاق احمد، یہ کچھ عرصہ پہلے ٹیلی ویژن پہ کسی پروگرام میں آتے تھے، یا ابھی بھی آتے ہوں گے مجھے معلوم نہیں، کسی نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اپنا قصہ وہ بیان کر رہے تھے کہ میں باہر سے پڑھ کر آیا تو اپنے دادا جان کو متاثر کرنے کے لیے انہیں بتایا کہ مکھی کی ایک آنکھ میں 300 لینزز ہوتے ہیں. دادا نے کہا کیا فائدہ، بیٹھتی تو پھر بھی گندگی پر ہے. یعنی جانور اور ان کی آنکھیں انسان کی آنکھوں سے زیادہ تیز. اگر آپ پرندوں کو کبھی رزق تلاش کرتے ہوئے دیکھیں تو بعض اوقات آپ کو حیرت ہوتی ہے نا کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھ رکھتے ہوئے ایک دم پانی میں ڈبکی لگا کے مچھلی پکڑ کے دوڑ جاتے. آپ کو نہیں پتا چلتا کہ کوئی چھوٹا چوزا کہاں ہے، لیکن ایک چیل کتنے فٹ بلندی سے دیکھتی اور آ کے اٹھا کے چلی جاتی. کس طرح اپنا شکار دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے شکار کے علاوہ انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا. تو بالکل اسی طرح جانوروں میں بھی بدترین جانور کون ہیں؟ یعنی انسانوں میں جو لوگ اپنی نگاہوں سے، عقل سے اللہ کو نہیں پہچانتے، وہ دراصل جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. الذین، خاص طور پر وہ لوگ، عاہدت منہم، جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، اور وہ کیا کرتے؟ ثم ينقضون عهدهم، وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، اشارہ ہے بنو قریظہ کی طرف، جن سے آپ کا معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہ کریں گے، لیکن انہوں نے بد عہدی کی تھی. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم پاؤ ان کو جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو بھگاؤ ان کے ذریعے ان کو جو ان کے پیچھے ہیں. یعنی ان کو ایسی مار دو کہ جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، حتیٰ کہ وہ آپ کی طرف ڈر کے مارے رخ نہ کریں. یعنی عہد توڑنے والوں کو، عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت ترین سزا دو، اور صرف سخت ترین نہیں بلکہ عبرتناک، ایسی سزا کہ جسے دیکھ کر وہ لوگ جو ان کے پیچھے ہیں، جو کل کو عہد توڑنے والے ہیں، وہ بھی باز آ جائیں اور مسلمانوں کو دھوکہ نہ دیں. بہم سے مراد ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے. شرد یشرد و تشرید، ایسی سزا جسے دیکھ کر دوسرے بھی بھاگ جائیں. کون؟ من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہوں. لعلہم یذکرون، شاید وہ نصیحت پکڑیں، یعنی ان کے حواس باختہ ہوں. یہ جو معاہدے کی پابندی ہے، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے. آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے اوفو بالعقود میں ایک واقعہ سنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، تو اس وقت ایک چرواہا معمولی چرواہا جو دشمن کی بکریاں لے کر اپنا کام پہ جا رہا تھا, جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی, آپ کے پاس پہنچا, آپ سے متاثر ہوا, مسلمان ہوا, اور اس نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا, سب سے پہلے تو تم اگر جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہو تو جس کی یہ بکریاں ہیں اس کو واپس کر کے آؤ, کیونکہ تمہارا اس سے معاہدہ ہے, اپنے معاہدے کی پابندی کرو. یعنی دشمن کے ساتھ بھی اگر کوئی وعدہ ہو, معاہدہ ہو, مثلا جنگ نہ کرنے کا, تو اسلام کیا اخلاق سکھاتا ہے کہ اس کو بھی پورا کرو. آپس کی تو بات ہی کیا, دشمن سے کیے ہوئے عہد بھی پورے کرنے ہوں گے. اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا. جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو انہوں نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی. مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے. تو ایک صحابی جن کا نام حضرت عمر بن عبسہ تھا, ان کے علم میں حضرت معاویہ کی یہ تیاری آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر کیا. غدر ہوتا ہے دھوکہ دینا. اور ایک حدیث بیان کر کے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یہ, جس پر انہوں نے فوجیں واپس بلا لی. وَإِمَّا تَخَافُنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً, اور اگر تم ڈرو کسی قوم سے خیانت کے بارے میں, یعنی نقض عہد اگر انہوں نے کیا, عہد توڑا, تو تم کیا کرو؟ فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا, تو پھینک دو ان کی طرف برابری کی حالت میں. یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے, مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی دوسری قوم سے تمہارا معاہدہ ہے, پھر تمہیں ڈر ہو کہ وہ معاہدہ پورا نہیں کریں گے, اس میں خیانت کریں گے, تو تم بھی خیانت نہ کرو, بلکہ کیا کرو, سامنے لے جا کے معاہدہ توڑو. ان کو بتاؤ کہ ہم اب آج کے بعد اس معاہدے کے پابند نہیں, کیونکہ آپ کی طرف سے اس اور اس بات کا خطرہ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اصول قائم کیا تھا کہ لا تخن من خانک, تم اس کی خیانت نہ کرو جس نے تمہاری کی ہو. مثلا آپ نے اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا رکھی تھی اور کسی نے آپ کے پاس, آپ کو پتا چلا کہ اس نے آپ کی چیز خراب کر دی ہے, تو آپ گھر بیٹھے اس کی چیز نہیں خراب کریں گے. لا تخن من خانک, جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت مت کرو, بلکہ کیا کرو, اس کو بتاؤ, اس کو بتا کر اس کے سامنے لے جا کر پھر معاملہ کرو, خفیہ خفیہ نہیں. ان اللہ لا يحب الخائنین, کیونکہ اللہ محبت نہیں رکھتا خیانت کاروں سے, خیانت کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا, اور مت سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے. انہم لا یوجزون, بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے, ہم کو ہرا نہیں سکتے, کافر اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اب جنگ ہی کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم ہے. کس طرح تیاری کرو؟ وہ اعدو لہم, تیار رکھو ان کے لیے. کن کے لیے؟ دشمنوں کے لیے. کیا تیار رکھو؟ مستطعتم, جو تم میں استطاعت ہے, جو طاقت ہے. یعنی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی تمہاری صلاحیت اور حیثیت ہے اس کے مطابق تیاری کرو. کس چیز کی؟ من قوت, قوت کی, قوت. ومن رباط الخیل, اور گھوڑے باندھنے کی. رباط ربطا ہوتا ہے باندھنا. ترہبون بھی, اس تیاری کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم ڈراؤ گے اس کے ساتھ, عدو اللہ, اللہ کے دشمنوں کو, وعدوکم, اور اپنے دشمنوں کو, وآخرین, اور کچھ دوسروں کو, من دونہم, ان کے علاوہ, لا تعلمونہم, جن کے تم جانتے بھی نہیں, اللہ یعلمہم, اللہ جن کو جانتا ہے. تو یہ دوسرے کون ہیں؟ یعنی چھپے دشمن. یعنی کچھ دشمن تو تمہارے سامنے ہیں اور کچھ دشمن ایسے ہیں کہ جو ابھی دل میں دشمنی چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ظاہر نہیں کر رہے, لیکن جب وہ مسلمانوں کو طاقتور دیکھیں گے تو وہ آگے ہمت نہیں کریں گے ان پر حملہ کرنے کی. وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ, اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یوفی الیکم تم کو پوری پوری دے دی جائے گی وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق دشمن کی متوقع جنگ کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اس کے لیے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا, ایک قوت کا اور ایک رباط الخیل کا. قوت کا لفظ بہت وسیع لفظ ہے, اگرچہ حدیث میں تیر اندازی کو قوت کہا گیا ہے, جسے آج کے دور میں میزائلز, حدیث میں قوت کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ رمی جو ہے تیر اندازی یہ قوت ہے, اور میزائل تیر اندازی ہی کی ایک قسم ہے, یعنی موجودہ دور کے اعتبار سے, مگر اشارہ اس میں ملتا ہے. دوسری قوت کیا ہوتی, انرجی جس کو بولتے ہیں آپ, اٹامک انرجی. تو قوت کسی بھی قسم کی قوت ہو سکتی, ایک عام لفظ ہے من قوت, کوئی بھی قوت, ہاں وہ میزائلز ہوں یا ایٹم بامز ہوں. ومن رباط الخیل اور گھوڑے باندھنا. اچھا اس پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہے, 1400 سال پہلے کی کتاب ہے, اب قرآن کہہ رہا ہے گھوڑے باندھ کے رکھو, تو آج کے دور میں گھوڑوں پہ کیسے جنگ ہو سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی بعض علاقوں میں اسلحہ پہنچانے کے لیے صرف گھوڑے استعمال ہوتے ہیں. سیاچین کا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر اسکردو وغیرہ میں اب بھی گھوڑوں پر یہ سارا سامان لاد کر آگے پیچھے لے جایا جاتا ہے. ابھی بھی کئی چوٹیاں ایسی ہیں کہ جہاں گاڑیاں نہیں پہنچتی, گاڑیوں کے راستے نہیں, جہازوں کا بھی راستہ نہیں, کہ وہ وہاں لینڈ نہیں کر سکتے. تو ایسی جگہوں پہ آج تک گھوڑے کام آ رہے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت تک کے لیے اس کی پیشانی سے خیر باندھ دی گئی ہے, گھوڑا کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا. آج گھوڑے کی بات ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ آج صبح سے میرا بیٹا مجھ سے بہت زیادہ مطالبہ کر رہا تھا کہ مجھے گھوڑا چاہیے, اور اس کو میں نے ہر لاجک سے سمجھانے کی کوشش کی کہ گھوڑا ہم نہیں خرید سکتے اور کہاں خرید کر رکھیں گے, ہر طریقے سے, لیکن میں نہیں مان رہا تھا. بہت رویا, بہت رویا کہ مجھے گھوڑا چاہیے. میں نے کہا وہ تو کئی لاکھ میں آتے, تو کہتے آپ لاکھ نکالو نا لینے چلو. تو یہ بالکل ایک کوئنسیڈنس ہے کہ آج ہی میں ایک لمبا لیکچر اس کے اوپر دے کر آئی ہوں کہ گھوڑا نہیں خریدا جا سکتا. تو گھوڑے کے اندر ایک ایسی اٹریکشن ہے, ایک ایسی, اللہ تعالیٰ نے ایسا وقار رکھا ہے اس کے اندر, ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ کسی بھی دور میں یوز لیس جانور نہیں ہوا. کہ آپ کہیں کہ آج کے دور میں اس کا کوئی فائدہ نہیں, آج بھی بعض گھوڑوں کی قیمت لاکھوں پہ جاتی, مہنگا ترین جانور. اب دیکھیں کہ انجن کی طاقت کو بھی کس سے ناپا جاتا ہے, ہارس پاور, سپیڈ وغیرہ کو بھی, ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے یہ جانور. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھوڑا ایک سمبولک فارم میں بھی استعمال ہوا ہے, مراد سواریاں ہیں, یعنی سواری کا ذریعہ ہے, یعنی صرف اسلحہ نہیں. قوت ان سے مراد اسلحہ ہو سکتا ہے, اور رباط الخیل سے مراد سواریاں ہو سکتی ہیں, خواہ وہ جہاز ہوں, خواہ وہ ٹینک ہوں, خواہ وہ آبدوزے ہوں, کوئی بھی چیز ہو, یا گاڑیاں ہوں جن کے اوپر لاد کے آپ اسلحہ لے جائیں اور لڑائی کریں. کہ اگر قوت سے مراد اٹامک ویپن سمجھا جائے تو رباط الخیل سے مراد وہ ڈیلیوری سسٹم لیا جا سکتا ہے جو ان اٹامک وار ہیڈز کو ٹارگٹ تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے. اہم چیز یہ ڈیلیوری سسٹم ہی ہے. اگر ہمارے پاس اٹامک بامز کا بڑا ذخیرہ ہو بھی لیکن وہ طیارے اور میزائلز نہ ہوں جو ان کے ٹارگٹ تک ان کو لے جائیں, تو سب کچھ بیکار ہے. ایک مضبوط اور مؤثر ڈیفنس سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں قوت یعنی ہتھیار بھی ہو اور ہتھیار کو استعمال کرنے کی سواری بھی ہو. قرآن پاک میں آتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, اور گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ کس لیے بنائے؟ تاکہ تم ان پر سواری کر سکو. وزینہ اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. یعنی گھوڑے پر جب سوار بیٹھتا ہے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے, وہ شان بعض وقت گاڑی میں بیٹھنے سے زیادہ ہوتی ہے. گھوڑے پہ بیٹھ کے جب وہ گھوڑے چلتا ہے تو اگر آپ امیجن کر سکیں, اب بھی آپ دیکھیں کہ پریڈ جب ہوتی ہے 23 مارچ کو, اگر آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہو تو بگی کے اوپر جس طرح لوگ بیٹھ کر آتے ہیں, گھوڑا جہاں سواری کے لیے استعمال ہوا قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا, وہیں پر فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہو. تو وہاں قدرتی طور پر گھوڑوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کو کور کر لیا گیا جو کسی بھی وقت سواری کے کام آئیں گی, اور صرف آج کی چیزیں نہیں, آج کے بعد بھی جو کچھ آئے گا وہ بھی اس میں آتا ہے کہ وہ کچھ بنائے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھوڑے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں, نسلی اعتبار سے نہیں, ان کے استعمال کے اعتبار سے 3 قسم کے ہوتے ہیں. فرمایا ہی لسلاسہ لرجلن اجر, ایک گھوڑا اجر کے لیے ہوتا ہے, ولرجلن ستر, اور ایک گھوڑا ڈھانپنے کے لیے, ستر یعنی پردہ پوش ہوتا ہے, اور تیسرا وعلی رجلن وزر, انسان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. فاما الذی ہی لہ ستر, تو وہ گھوڑا جو ستر ہوتا ہے, فالرجل یتخذها تکرما وتجملا, تو انسان اس کو خوبصورتی کے لیے رکھتا ہے اور اس کا حق نہیں بھولتا, یعنی اس کو کھلاتا پلاتا ہے, اور وہ جو اجر کے لیے ہوتا ہے وہ گھوڑا ہے جو جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور وہ جو بوجھ ہے انسان پر وہ کون سا ہے؟ جیسے ریس کے لیے استعمال ہوتا ہے, جوا کھیلنے کے لیے, یا محض دکھاوے کے لیے, شان و شوکت بتانے کے لیے. علی رجل وزر, جو محض یعنی شان دکھانے اور بڑائی جتانے کے لیے ہو. آپ کو معلوم ہے نا کہ سلام کے آداب میں کہ جو سواری پر ہو وہ پیدل کو سلام کرے, یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ تکبر ختم ہو. کہ اگر ایک شخص محض اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑا صرف اس لیے کہ وہ اپنے مال کی نمائش کر سکے تو یہ درست نہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اونٹ کا لفظ بھی تو استعمال کر سکتے تھے یہاں, لیکن اونٹ کا نہیں کیا, گھوڑے کا کیا, کیونکہ اونٹ ہر جگہ نہیں چل سکتا, گھوڑا ہر جگہ چلتا ہے, حتیٰ کہ سمندر میں بھی تیر جاتا ہے. آتا ہے نا مسلمانوں کے بارے میں, بحر ظلمات میں دڑا دیے گھوڑے ہم نے, اور گھوڑے کے لفظ سے کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی سواری جو جہاد کے لیے کام آئے. اب اس کو آپ مثلاً گاڑیوں پر لے آئیں, اور یہ جو حدیث ہے کہ 3 قسم کی ہوتی ہے سواری, اس میں ایک اجر کا سبب ہے, ایک ضرورت ہے انسان کی, اور ایک اسراف ہے, میں شان دکھانا ہے. ضرورت کے لیے بڑی سے بڑی گاڑی, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر سفر ایسا ہو کہ جو بہت طویل ہے یا جو بہت مشکل ہے, اور آپ کسی ایسی گاڑی میں بیٹھ جائیں کہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد خراب ہو جائے, تو آپ کس طرح پہنچیں گے اپنی منزل کو؟ اس میں اگر آپ مضبوط سے مضبوط گاڑی افورڈ کر سکتے ہو تو آپ خریدیں اور اپنے اس سفر کو آسان بنائیں. ڈپینڈ کرتا کہ آپ کی اپنی صلاحیت استطاعت کیا ہے, تو جتنا بھی پیسہ آپ کا اس پہ لگے گا وہ آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے, قدم قدم پہ اجر ہے. دوسرا یہ کہ اپنی ضروریات, گھریلو ضروریات اور استعمال کے لیے ستر جس کو کہا گیا, اور تیسرا جو انسان پہ بوجھ ہے کہ جس گاڑی کی قیمت ہو تو لاکھوں میں, لیکن استعمال کی بجائے وہ صرف شان بڑھانے کا ذریعہ. اب نام لوں کچھ گاڑیوں کے, جو صرف مرسڈیز نہیں آتی اس میں, اس لیے کہ مرسیڈیز استعمال ہو سکتی ہے, ایک آرام دہ گاڑی ہے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ذاتی ضروریات کے لیے آپ استعمال کریں, کوئی حرج نہیں. رولز رائس بھی نہیں آتی, اس لیے کہ اگر ایک شخص افورڈ کر سکتا ہے اس کو اور وہ اپنے استعمال کے لیے یا کسی بھی اور کام اچھے کام کے لیے استعمال کرے تو کرے. لیکن اسپورٹس کارز جس میں آتی ہیں خاص طور پر, کہ جس میں محض مقصد دکھاوا ہو, یعنی بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ بچے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس ایسی گاڑی ہے تو ہمیں ویسی لینی ہے, اس سے ایک قدم آگے ہی کی لینی, لیٹسٹ ماڈل لینا ہے, اور اس کا مقصد نہ تو کوئی اجر و ثواب کمانا ہے, نہ کوئی دین کی خدمت مقصود ہے, اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے, اور عموماً وہ سواری کے لیے کم ہی استعمال ہوتی ہے, سواری کے قابل ہے تو دو سیٹ ہوتی ہے بعض اوقات. تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے, اللہ کو حساب بھی دینا ہوگا کہ مقصد کیا تھا. وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ, اور اس کام میں جو بھی تم خرچ کرو گے کچھ بھی, فی سبیل اللہ یوفی الیکم, سب تم کو واپس دیا جائے گا, پورا پورا دیا جائے گا. کیونکہ ہوتا کیا ہے, آپ نے دیکھو گا کہ بعض لوگوں کو اپنی گاڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے, ایک سکریچ نہیں برداشت کر سکتے اس پر, اور کسی کا بیٹھنا تو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے, تو سیٹ خراب کر دی, میلی کر دی, توڑ دی, ڈھیلی کر دی. لیکن مثلاً آپ لوگ کئی یہاں شیئر کر کے آتے ہوں گے یا دوسروں کے ساتھ آتے ہوں گے, بعض لوگ اس معاملے میں بخل کرتے ہوں گے کہ نہیں ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے ہم, یا یہ کہ اتنا دوسری طرف سے لے جانے میں پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے, کوئی بھی وجوہات ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو آپ کی گاڑی پر بیٹھ کر یہاں آتا ہے اور کچھ سیکھتا ہے, تو جو کچھ بھی سیکھتا ہے اور سیکھ کر جو کچھ آگے کرتا ہے سب میں آپ کا حصہ ہے. اسی لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس چیز کی تیاری میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تم کو دے دیا جائے گا, ایک ایک روپیہ لوٹا دیا جائے گا, اللہ نہیں رکھنے والا کیونکہ تم اس کے راہ میں استعمال کر رہے ہو. آپ دیکھیں کہ جب اپنی ذاتی ضروریات کی بات ہوتی ہے نا تو ہم بڑی بڑی رقم بھی خوشی سے خرچ کر جاتے ہیں, لیکن جب دین کی بات آتی اور خالصتاً اللہ کے لیے اور ایسے کام پر جس کا کوئی ریٹرن دنیا میں نظر نہ آتا ہو, کوئی مادی فائدہ اس کے پیچھے نہ ہو, تو انسان سوچتا ہے کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا, کب تک لگاتا رہوں. فرمایا کیوں گھبراتے ہیں, جو بھی لگاؤ گے سب واپس ہی مل جائے گا, رکھا تو نہیں جائے گا, اللہ کو دے رہے ہو وہ واپس نہیں کرے گا. یعنی بظاہر اگر تم کسی انسان پر بھی کر رہے ہو تو انسان نہیں, وہ دراصل اللہ کی خاطر کر رہے ہو, اور وہ سب کچھ تم کو دے دیا جائے گا. اس دور کی جنگیں میدانوں میں لڑی جاتی تھی, آج کی جنگیں نوعیت بدل چکی ہیں, طیاروں پر, سمندر میں, زمین پر بھی لڑی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ انٹلیکچوئل انویژن, افکار کی جنگیں ہیں. کہ آپ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں, اوپر سے سیٹلائٹس کے ذریعے وہ سب کچھ آپ پہ مسلط کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنے مسلمان ہونے پر بھی شرمندہ ہو گئے ہیں. اس سارے یلغار کا دفاع کرنا یہ کیسے ہوگا؟ اب میری بات سمجھ رہے ہیں کیا کہا ہے میں نے؟ یعنی نظریاتی جنگیں جو ہیں, آج کے دور کی جنگیں نظریاتی جنگیں زیادہ ہیں. اس دور میں بدر کے میدان میں کافر کس لیے آئے تھے؟ وجہ پتہ ہے آپ کو کیوں آئے تھے مسلمانوں کے پاس؟ اور مسلمان کیوں نکلے تھے؟ کس کو بچانے کے لیے؟ کوئی ملک بچانا مقصود تھا؟ کوئی مال, کوئی عزت, کیا بچانا تھا؟ دین. دین بچانے کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی, جہاد ہو رہا تھا. اور کیا آج آپ کا دین محفوظ ہے؟ آپ کے بچوں کے ذہن, آپ کی آئندہ نسلیں, ایمان, اخلاق محفوظ ہے؟ سارا غیر کلچر ہمارے دل, دماغ, آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے اندر تک اتر چکا ہے. اس کے سوا کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی. اسلام کی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا کہا جائے, حیران ہو کے سنتے ہیں. اچھا یہ بھی بات ہے, تو آج اسلام کا دفاع کرنا، اسلام کے نظریے کا دفاع، اور اس سے دشمنوں کے سارے وار کو ہٹانا، یہ بھی ایک جہاد ہے. اور اس کے لیے وقت، مال، روپیہ، پیسہ، وسائل کو تیار کرنا. یہ جنگ ہو سکتا ہے کرسی پر بیٹھ کر ایک مشین کے ذریعے ہی لڑی جا رہی ہو، لیکن اس پر بھی جو کچھ خرچ کرو گے سب واپس مل جائے گا اللہ سے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مائل ہو صلح کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی اس کی طرف جھک جائیں. یعنی اسلام میں صلح کو پسند کیا گیا ہے، یعنی دشمن اگر لڑنا نہیں چاہتے، صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح کر لیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کریں. کیونکہ بعض اوقات صلح ایک جنگی چال بھی ہوتی ہے کہ بظاہر صلح کر لو اور پھر چپکے سے حملہ کر دو. فرمایا نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرو. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک کافی ہے تجھ کو اللہ. دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا دھوکہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر صلح کر لی جائے اور اندر سے جڑ کاٹ دی جائے؟ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تائید کی ہے آپ کی اپنی مدد کے ساتھ. یعنی پھر اللہ کی مدد پر یقین رکھو، ڈرو مت. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ذریعے مدد کی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں باہم محبت ڈال دی ہے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم خرچ کرتے جو زمین میں ہے سارے کا سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، نہ الفت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ میں غنیمت تقسیم کرنے کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا، تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے، انصار اس کے جواب میں یہی کہتے تھے، اللہ ورسولہ امنو، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے وہاں کے لوگ وہاں لڑتے جھگڑتے تھے، بدامنی کا شکار تھے. اللہ نے کیا کیا؟ اسلام کی وجہ سے ان کے دلوں میں باہم محبت پیدا کر دی، رنگوں اور نسلوں اور قبیلوں کے اختلافات مٹ گئے. اور یہ سب کام کس طرح ہوا؟ مال خرچ کر کے نہیں، دین کی تعلیم کے ذریعے. فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، جو کچھ زمین میں سب بھی ان کو دے ڈالتے تو محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. یاد رکھیں، محبتیں مال سے نہیں خریدی جاتی. آپ کسی کو پیسے دے کر اس کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے، محبت اللہ ڈالتا ہے. ولیکن اللہ الف بینہم، اور یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے. کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بڑی مشکل راہیں آسان ہو جاتی ہیں.